मैं मुबल्लिग बनूं सुल्तों का, खूब चर्चा करूं सुल्तों का, हो करम बहरे खाके मदीना।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج ایک ایسی عظیم ہستی کی سیرت مبارکہ کے متعلق بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے جن کا فیضان کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی جاری و ساری ہے، جن کے مزار پر انوار پر ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، لوگ حاضر ہو کر اپنی منہ مانگی جائز مرادیں پاتے ہیں۔ یہ اہم شخصیت کون تھیں؟ ان کا نام و نسب، کنیت و لقب کیا تھا؟ آج کے بیان میں یہ سب سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا حصول علم کے لیے سفر کرنا اور ان کی پاکیزہ عادات و صفات، مثلا صبر و شکر کی مدنی سوچ، علم دین کے حصول کا شوق سے متعلق چند مدنی پھول بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ شام کا وقت تھا، رات کی تاریکی آہستہ آہستہ ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ خراسان میں ایک بے ساز و سامان مسافر ہاتھ میں عصا لیے ہر چیز سے بے نیاز، بوسیدہ، موٹا اور خوردرا ٹاٹ کا لباس پہنے چلا جا رہا تھا۔ جب وہ آبادی کے قریب پہنچا تو رات گزارنے کے ارادے سے ایک ایسے مقام پر ٹھہرا جہاں بظاہر دیندار نظر آنے والے کچھ افراد بھی موجود تھے جن کے چہرے خوش حالی و بے فکری سے دمک رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر اس مفلوق الحال یعنی خستہ حال شخص پر پڑی تو ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں سوال کیا، تم کون ہو؟ اس مسافر نے نرمی سے جواب دیتے ہوئے کہا، مسافر ہوں، یہاں رات بسر کرنے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب کہا کہا لگا کر ہنس پڑے اور اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسافر ان کی یہ بات سن کر خوشی سے کھل اٹھا، جواب میں کہا، واقعی میں تم میں سے نہیں ہوں۔ رات ہوئی تو ان میں سے ایک شخص نے اس کے آگے سوکھی روٹی لا کر رکھ دی اور خود اپنے دوستوں کی اس محفل میں شریک ہو گیا جس میں انواع و اقسام کی عمدہ اور لذیذ غذاؤں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق میں بھی مشغول تھے۔ وہ مسافر کو روکھی روٹی کھاتا دیکھ کر ہنستے اور کھائے ہوئے خربوزے کے چھلکے اسے مارتے جاتے۔ ساری رات وہ لوگ طعن و تشنیع کے تیر برساتے رہے، یعنی برا بھلا کہتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی مگر وہ صابر و شاکر نوجوان خوش دلی سے ان کے ستم برداشت کرتا رہا اور کوئی جوابی کاروائی نہ کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس عظیم ہستی کی شان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی منقبت کے کچھ اشعار سنتے ہیں. ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا دو نہ دو مرضی تمہاری تم مدینے کا ٹکٹ میں پکارے جاؤں گا داتا پیا داتا پیا دولت دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا داتا پیا کاش میں رویا کروں عشق رسول پاک میں سوس دو ایسا پے احمد رضا داتا پیا کاش پھر لاہور میں نیکی کی دعوت عام ہو فیض کا دریا بہا دو سرورا داتا پیا مجھ کو داتا تاج دارا نے جہاں سے کیا غرض میں تو ہوں منگتا تیرے دربار کا داتا پیا جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن ہو میری امید کا گلشن ہرا داتا پیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو بیان کردہ واقعے میں اپنے ساتھ ناروا ناپسندیدہ سلوک پر صبر کرنے والے بزرگ اللہ عز و جل کے برگزیدہ ولی حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. یقیناً اللہ عز و جل کے محبوب اور برگزیدہ بندوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ آنے والی ہر مصیبت پر صبر و شکر سے کام لیتے ہیں. اللہ عز و جل جس طرح اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں نچھاور فرما کر احسان عظیم فرماتا ہے اسی طرح بعض اوقات انہیں مصائب و آلام کے امتحان میں ڈال کر کامیابی کی صورت میں بلندی درجات کے علاوہ بے شمار دنیاوی و اخروی انعامات کے ساتھ ساتھ ایسوں کو یہ مزدائے جاں فضا بھی سناتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. ترجمہ کنز الایمان, بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. یاد رکھیے ذات باری تعالی عز و جل کا قرب وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے حصول کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالی نے ایسی ایسی تکالیف پر صبر کیا کہ جن کے تصور سے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے. ہمیں بھی یہ نیت کرنی چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت آئی, کسی نے ہمارا دل دکھایا یا بد سلوکی سے پیش آیا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے صبر سے کام لیں گے. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں. میٹھے میٹھے اسلام بھائی سنا آپ نے, دنیا میں بظاہر کڑوے محسوس ہونے والے صبر کے چند گھونٹ آخرت میں کیسی مٹھاس کا سبب بنیں گے. حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ساتھ پیش آنے والی بد سلوکی پر کمال صبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ عز و جل نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہ عظیم مقام ولایت عطا فرمایا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس دنیا سے پردہ کیے ہزار سال سے زائد عرصہ بیت چکا مگر آج بھی لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں آپ کی محبت و عظمت قائم و دائم ہے. لوگ جوک در جوک آپ کے مزار پر انوار پر حاضری کی سعادت پاتے ہیں اور اپنی خالی جھولیاں مرادوں سے بھرتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام علی اور والد کا نام عثمان ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب چھ واسطوں سے سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت ابو الحسن ہے، جبکہ مشہور و معروف لقب گنج بخش ہے۔ اس لقب کی وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ کچھ یوں ہے کہ حضرت خواجہ خواجگان سیدنا معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کچھ عرصے تک آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار فائض الانوار پر معتکف رہے اور حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوز باطنی سے مالا مال ہو کر جب الوداعی فاتحہ کے لیے حاضر ہوئے تو زبان مبارک پر بے ساختہ یہ شعر آ گیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ حضرت سیدنا سلطان الحین خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لقب گنج بخش آج پورے بر صغیر میں گونج رہا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اسم مبارک سے بھی ناواقف ہوتے ہیں اور محض داتا گنج بخش کے لقب سے ہی یاد کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کم و بیش 400 ہجری میں غزنی شہر میں ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا خاندان محلہ حجویر منتقل ہو گیا، اسی نسبت سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حجویری کہلاتے ہیں۔ آپ نے اپنے زمانے کے کئی عظیم المرتبت یعنی بلند رتبے والے ائمہ طریقت و شریعت سے علم و معرفت کے جام پیے، عمر کا ایک بڑا حصہ سفر میں گزارا جس کا مقصد اللہ عز و جل کے نیک بندوں سے ملنا، ان کے فائضان سے فیض یاب ہونا، اپنے نفس کو مشقتوں اور تکلیفوں کا عادی بنا کر اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی پانا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کرمان، سستان، ترکستان، ماوراء النہر، خوزستان، طبرستان، آذربائیجان، فارس، عراق، شام، فلسطین اور حجاز مقدس سمیت کئی ملکوں کا سفر کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جوان عمری ہی میں علوم ظاہری کی تکمیل کر چکے تھے۔ آپ کے علمی مقام کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کی موجودگی میں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک غیر مسلم فلسفی سے مکالمہ ہوا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی علمی قابلیت سے زبردست جوابات کے ذریعے اسے خاموش کر دیا، حالانکہ اس وقت آپ کی عمر زیادہ نہ تھی، کیونکہ اس مکالمے کو سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے آخری سال میں بھی اگر فرض کیا جائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 20 سال بنتی ہے۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ کی بارگاہ پاک میں کیجئے میری سفارش آپ یا داتا پیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، دیکھا آپ نے داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم دین حاصل کرنے کا کس قدر شوق تھا۔ علم دین کے حصول کی خاطر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عراق، شام اور حجاز مقدس سمیت 10 سے زائد ممالک کا سفر کیا اور اس راہ پرخار میں کئی ناخوشگوار واقعات سے بھی ہمکنار ہوئے، مگر صبر و رضا کے پیکر اور رب تعالی کے شکر گزار رہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ایک طرف تو ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا کہ حصول علم دین کے ذرائع انتہائی دشوار ہونے کے باوجود یہ مبارک ہستیاں تندہی، محنت و لگن سے علم دین حاصل کرتے رہتے اور لوگوں میں نیکی کی دعوت عام کرتے رہتے۔ اس کے برعکس ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ علم دین حاصل کرنا انتہائی آسان ہو چکا ہے، تمام تر سہولتوں اور آسائشوں کے باوجود بھی ہم علم دین سے دور ہیں، حتیٰ کہ فرض علوم سیکھنے کی بھی فرصت نہیں۔ ہم خود کو اور اپنی اولاد کو دنیاوی فوائد دلوانے کے لیے علوم و فنون تو سکھاتے ہیں تاکہ اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے ہمارا نام روشن ہونے کے ساتھ ساتھ اولاد کا عارضی مستقبل بھی روشن ہو، مگر افسوس ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی بالکل فکر نہیں۔ یاد رکھیے، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ حدیث پاک میں ہے، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد، اسی طرح عورت پر بھی فرض ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کے تحت میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے جو کچھ فرمایا اس کا آسان لفظوں میں مختصراً خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب میں اولین و اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے، جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے، اور جن کے انکار و مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسائل نماز، یعنی اس کے فرائض و شرائط و مفسدات، نماز توڑنے والی چیزیں سیکھے تاکہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکے۔ پھر جب رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو روزوں کے مسائل، مالک نصاب نامی، یعنی حقیقتاً یا حکمن بڑھنے والے مال کے نصاب کا مالک ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل، صاحب استطاعت ہو تو مسائل حج، نکاح کرنا چاہے تو اس کے ضروری مسائل، تاجر ہو تو خرید و فروخت کے مسائل، مزارع یعنی کاشتکار اور زمیندار پر کھیتی باڑی کے مسائل، ملازم بننے اور ملازم رکھنے والے پر اجارہ کے مسائل، وعلی ھذا القیاس، یعنی اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے۔ نیز مسائل قلب، باطنی مسائل یعنی فرائض قلبیہ، باطنی فرائض مثلا عاجزی و اخلاص اور توکل وغیرہ، اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد وغیرہ، اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، معلوم ہوا کہ دین کا بنیادی علم نہ سیکھنا آخرت کی تباہی و بربادی کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، تجارت، مزدوری اور دیگر معاملات کے بارے میں دینی معلومات نہ ہوں گی تو یقیناً ان کاموں میں شرعی غلطیاں بھی سرزد ہو جائیں گی، جن کی وجہ سے آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ لہذا زندگی کی ان انمول ساعتوں کو غنیمت جانتے ہوئے حصول علم دین کے لیے کوشاں رہیے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے بچنے اور آخرت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ گو ذلیل و خوار ہوں، پاپی ہوں، میں بدکار ہوں، آپ کا ہوں، آپ کا ہوں، آپ کا داتا پیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ وہ عظیم کام ہے کہ جس کی تکمیل کے لیے اللہ عز و جل نے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، یہاں تک کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اسی مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کو نیکی کی دعوت دینے اور ان کی تربیت کا یہی کام بارگاہ نبوت کے براہ راست تربیت یافتہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنبھال لیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد بھی ہر دور میں بزرگان دین نے اسلامی تعلیمات کے نور سے لوگوں کے دلوں کو منور کیا۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی مقصد کو اپنا شعار بنایا، اور نیکی کی دعوت کے اس اہم فریضے کو نبھانے کے لیے مرکز الاولیاء لاہور پہنچے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرکز الاولیاء لاہور میں علم و حکمت کے ایسے دریا بہائے کہ وہ شہر جو پہلے کفر اور شرک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوششوں سے کل آئے اسلام بن گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حسن و اخلاق، حسن کردار اور نرم گفتار سے کئی دلوں میں آپ کی محبت راسخ ہو گئی۔ مرکز الاولیاء لاہور میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قیام کی مدت تقریباً 30 سال ہے۔ اس تمام عرصے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شب و روز دین کی تبلیغ میں مشغول رہے۔ آپ کی بے داغ سیرت، دلکش گفتگو، پر نور شخصیت اور دلوں میں اتر جانے والے ارشادات عالیہ لوگوں کو کفر و ضلالت، گمراہی کے دلدل سے نکال کر ہدایت کی راہ پر گامزن کرتے رہے۔ مرکز الاولیاء لاہور میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی قیام گاہ کے پاس ہی ایک جگہ مسجد کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا، اور اس مسجد کی تعمیر کے وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود مزدوروں کی طرح کام کیا اور بڑی محبت اور جذبے سے اس کی تعمیر میں پیش پیش رہے۔ مرکز الاولیاء لاہور شہر میں یہی پہلی مسجد تھی جو ایک ولی اللہ کے ہاتھوں تعمیر ہوئی۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی خوب محبت و لگن سے خدمت دین کا کام سر انجام دیا، دکھی انسانیت کو امن و سکون کا پیغام دیا اور اپنے مریدین و محبین کی دینی و دنیاوی حاجتوں کو پورا فرمایا۔ آج بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مزار فائض الانوار سے اپنے عقیدت مندوں کی حاجت روائی فرماتے، ان کی پریشانیاں حل فرماتے اور اپنے روحانی فیضان سے جسے چاہتے ہیں مالا مال کرتے ہیں۔ میں ہوں اسیاں کا مریض اور تم طبیب عاصیاں، ہو عطا مجھ کو گناہوں کی دوا داتا پیا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلات و مصائب سے نجات ملتی ہے۔ خاص اس نظریے سے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے مزارات پر جانا بھی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے مزارات پر حاضری دیتے تھے۔ مزارات پر حاضری کے متعلق اپنے کئی واقعات انہوں نے اپنی مشہور و معروف کتاب کشف المحجوب میں درج کیے ہیں، آئیے ان میں سے چند سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک روز سفر کرتا ہوا ملک شام میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پر حاضر ہوا۔ وہاں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں پایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہیں اور ایک عمر رسیدہ شخص کو کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں فرط محبت سے بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسا دیا۔ دل ہی دل میں اس بات پر بڑا حیران بھی تھا کہ یہ ضعیف شخص کون ہے۔ اتنے میں اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قوت باطنی اور علم غیب کے ذریعے میری حیرت اور استعجاب یعنی تعجب کی کیفیت جان گئے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ مزید فرماتے، ایک بار مجھے ایک دینی مشکل درپیش ہوئی، میں نے اس کے حل کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ اس سے قبل بھی مجھ پر ایسی ہی مشکل آئی تھی تو میں حضرت سیدنا ابو یزید رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی اور میری وہ مشکل آسان ہو گئی۔ اس مرتبہ بھی میں نے ارادہ کیا کہ وہاں حاضری دوں۔ اسی نیت سے 3 ماہ تک ان کے مزار مبارک پر چلا کشی کی تاکہ میری مشکل حل ہو جائے۔ حضرت ابو العباس قاسم بن مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تک ان کا مزار مروہ ترکمانستان میں موجود ہے اور بہت مشہور و معروف ہے۔ لوگ وہاں مرادیں مانگنے جاتے ہیں اور بڑی بڑی مشکلات حل کرنے کے لیے ان سے طالب امداد ہوتے ہیں اور ان کی امداد کی جاتی ہے۔ یہ بات بہت مجرب یعنی کئی بار کی آزمائی ہوئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، دیکھا آپ نے سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نہ صرف مزارات پر جانا باعث برکت ہے بلکہ وہاں مشکلات بھی حل ہوتی ہیں، اور یہ سب صاحب مزار ہی کا فیضان ہوتا ہے۔ ممکن ہے کسی کو یہ وسوسہ ہے کہ اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی کا فیض کیسے مل سکتا ہے کیونکہ وہ تو وفات پا چکے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی رب کائنات عز و جل کی عنایات سے مزارات میں نہ صرف حیات ہوتے ہیں بلکہ زائرین اپنے مزارات کی زیارت کرنے والوں کی ہدایت و مدد بھی فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انبیاء، اولیاء اور شہداء کے اجسام قبروں میں بھی نہ تو متغیر ہوتے ہیں اور نہ ہی بوسیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کے جسموں کو اس خرابی سے جو گوشت کے گلنے سڑنے سے پیدا ہوتی ہے محفوظ رکھا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے اولیاء اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ خوشحال ہیں اور لوگوں کو اس کا شعور نہیں۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ کی دونوں حالتوں زندگی اور موت میں اصلا کوئی فرق نہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے ولی سب مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ان جلیل القدر ائمہ کرام رحمہ اللہ تعالی کی تصریحات سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام، شہداء عظام اور اولیاء رب السلام رحمہ اللہ تعالی سب اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہوتے ہیں اور تصرف بھی فرماتے ہیں۔ اسی لیے صرف عوام ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء اور فضلاء کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے۔ آئیے اس بارے میں 3 اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی سنتے ہیں۔ مشہور حنبلی محدث حضرت امام خلال ابو بکر احمد بن محمد بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے میں امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما کے مزار پر حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اللہ عز و جل میری مشکل کو آسان کر کے مجھے میری مراد عطا فرما دیتا ہے۔ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں 2 رکعت نماز ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر جا کر دعا مانگتا ہوں، اللہ عز و جل میری حاجت پوری کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک حاجت تھی اور میں کافی تنگ دست بھی تھا، میں نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر حاضری دی، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور اس کا ثواب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اور تمام مسلمانوں کی ارواح کو پہنچایا۔ پھر اپنی حاجت بیان کی، جو ہی میں وہاں سے واپس آیا میری حاجت پوری ہو چکی تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ واقعات سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مزارات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نیز بزرگان دین اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کو ایصال ثواب کرنے کی اہمیت بھی معلوم ہوئی۔ لہذا ہمارا بھی یہ معمول ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی بزرگ کے مزار شریف پر حاضری کا شرف حاصل ہو تو صاحب مزار کو ضرور ایصال ثواب بھی کریں، ہمیں اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ حضرت سیدنا امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا بیان ہے، میں حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے حق میں دعا کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا، فرما رہی تھی، تمہارے تحائف یعنی دعائیں اور ایصال ثواب نور کے طبقوں میں ہمارے پاس آتے ہیں جو نور کے رومالوں سے ڈھانپے ہوتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر حاضری کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ حاضری سے پہلے کیا کیا اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے، مزارات پر جا کر کیا دعائیں مانگنی چاہیے، مزارات پر حاضری کے کیا کیا فوائد ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 48 صفحات پر مشتمل رسالے مزارات اولیاء کی حکایات حدیثاً حاصل فرما کر اس کا مطالعہ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل معلومات میں کافی اضافہ ہوگا۔ آئیے اسی رسالے سے مزارات پر حاضری کا طریقہ اور اس کے مدنی پھول سنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ولی اللہ کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھے، اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے، اللہ عز و جل اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا، اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اچھی اچھی نیتیں کرنے کے بعد مزارات کی طرف روانہ ہو، اور زائر یعنی زیارت کرنے والے کو چاہیے کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے مزارات طیبات پر حاضر ہونے میں پائنتی یعنی قدموں کی طرف سے جائے، اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر مواجہہ میں یعنی چہرے کے سامنے کھڑا ہو، اور متوسط یعنی درمیانی آواز میں اس طرح سلام عرض کرے، السلام علیکا یا سیدی و رحمت اللہ و برکاتہ۔ پھر درود غوثیہ 3 بار، الحمد شریف 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، سورۃ الاخلاص 7 بار، پھر درود غوثیہ 7 بار، اور وقت فرصت دے تو سورہ یاسین اور سورہ ملک بھی پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا کرے کہ الہی اس قراءت پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، اور اسے میری طرف سے اس بندائے مقبول کو نظر پہنچا۔ پھر اپنا جو مطلب جائز اور شرعی ہو اس کے لیے دعا کرے، اور صاحب مزار کی روح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے، پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مزارات اولیاء پر نیاز بھی تقسیم کی جاتی ہے، یہ بھی صاحب مزار کو ایصال ثواب کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یقیناً اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیاز وغیرہ تقسیم کرنے کی بڑی فضیلت ہے، چنانچہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 521 پر لکھتے ہیں، کھانا کھلانا، لنگر بانٹنا بھی اچھا عمل و باعث اجر ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل اپنے ان بندوں کے ساتھ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں فرشتوں پر مباحات یعنی فخر فرماتا ہے، لیکن لنگر نیاز تقسیم کرتے ہوئے اس بات کا خیال ضرور رکھیے کہ کسی بھی طرح لنگر نیاز کی بے حرمتی و بے ادبی نہ ہو، نہ پاؤں میں آئے، نہ مزارات شریف کا فرش آلودہ ہو، دھکم پیل سے بچنے کے لیے اسلامی بھائیوں کو بٹھا کر یا قطار بنا کر لنگر نیاز تقسیم کیا جائے، آنے والے زائرین کے حقوق کا خیال رکھا جائے کہ لنگر تقسیم کرنے کی وجہ سے انہیں حاضری دینے میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور خاص طور پر مزار شریف کی تعظیم کا مکمل اہتمام کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو لنگر نیاز تقسیم کر کے اجر و ثواب کے مستحق بنے اور دوسری طرف مزار شریف کی بے ادبی کے مرتقب ہو جائیں۔ کھانے کی نیاز کے ساتھ ساتھ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب و رسائل تقسیم کر کے بھی بے شمار ثواب جاریہ صاحب مزار کی خدمت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، آج ہم نے حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت و کردار کے متعلق بیان سنا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پانچویں صدی ہجری کے وہ عظیم الشان بزرگ ہیں جن کے وصال کو ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمی اور روحانی چمک دمک میں آج بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ لاکھوں مسلمانوں میں آپ کا فیضان جاری و ساری ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل وطن افغانستان کا شہر غزنی ہے، لیکن لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا وطن چھوڑ کر ایک انجان شہر میں اقامت اختیار فرمائی۔ اس سے ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں، اور اس راہ میں آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے خوب خوب سنتوں کی خدمت کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ ہر شعبے سے منسلک افراد پر آسان انداز میں انفرادی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ مرکز الاولیاء لاہور کے علاقے ملتان روڈ کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح کی تحریر بھیجی کہ میں لا ابالی بے فکر اور شوق طبیعت کا مالک تھا، ٹفن بجا کر بچوں والے گیت گانے اور قوالوں کی نقلیں اتارنے کے معاملے میں خاندان بھر میں مشہور تھا، شادی اور دیگر تقریبات میں مزاحیہ چٹکلے اور فلمی غزلیں سناتا، گانے گاتا، بے ڈھنگے انداز میں ناچ دکھانا اور طرح طرح کے نخروں سے لوگوں کو ہنسانا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ اسکول کا زمانہ تھا، ایک با امامہ اسلامی بھائی اکثر بڑے بھائی جان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ ایک دن بھائی جان نے میرا تعارف کروایا تو انہوں نے مجھے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی۔ میں ان کی دعوت پر جمعہ رات کو سنتوں بھرے اجتماع میں جا پہنچا، مجھے بہت اچھا لگا، یوں میں نے پابندی سے جانا شروع کر دیا اور دیگر کلاس فیلوز کو بھی دعوت پیش کی، جس پر وہ بھی آنے لگے۔ الحمدللہ عزوجل میں نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی، آہستہ آہستہ امامہ شریف بھی سج گیا، جس پر گھر کے بعض افراد نے سختی کے ساتھ مخالفت کی، حتیٰ کہ بسا اوقات معاذ اللہ عزوجل امامہ شریف کھینچ کر اتار دیا جاتا، درس دینے سے روکا جاتا، زلفیں رکھیں تو گھر والوں نے زبردستی کٹوا دیں، داڑھی ابھی نکلی نہیں تھی مگر سجانے کی نیت کر لی تھی۔ مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں سننے سے ڈھارس بندھی اور حوصلہ ملتا چلا گیا۔ الحمدللہ عزوجل آہستہ آہستہ گھر میں بھی مدنی ماحول بن گیا۔ وہ گھر والے جو سنتوں بھرے اجتماع اور مدنی قافلے میں سفر کی اجازت نہیں دیتے تھے، انہوں نے مجھے یکمشت 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی اجازت دے دی۔ گھر میں اسلامی بہنوں کا اجتماع شروع ہو گیا اور والد صاحب نے بھی داڑھی سجا لی۔ گرچہ فنکار ہو قافلے میں چلو، گو گلوکار ہو قافلے میں چلو، خلد درکار ہو قافلے میں چلو، فضل غفار ہو قافلے میں چلو، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بحر خان.